اتوار 3 مئی کے سیربین کے ساتھ ناظم ایمن کا سلام. بھارت نے ممبئی حملے کے مرکزی کردار ذکی الرحمان لکھوی کی پاکستان میں ضمانت پر رہائی کے خلاف اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا. کیا پاکستان اس معاملے پر بھارت کو مطمئن نہیں کر سکا؟
پاکستان نے خود بھی آشواسن دیا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گا, وہ کارروائی نہیں ہوئی. اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا سہارا لیا جا رہا ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. بھارت نے اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ممبئی حملہ سازش کیس میں ملوث ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرے. سارہ حسن.
بھارت نے پاکستانی عدالت کی جانب سے ذکی الرحمان لکھوی کو ضمانت پر بری کرنے کو اقوام متحدہ کی روایات کے منافی قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کو ایک خط میں کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان سے اس معاملے پر بات کرے. یاد رہے کہ تقریباً 2 ہفتے قبل دارالحکومت اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے والے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کو ایک شخص کے اغوا کے مقدمے میں بری کر دیا تھا.
پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر رحیم یار خان میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کر کے 7 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے. ہمیرا کمل.
یہ واقعہ گزشتہ شب دیر گئے پیش آیا, جس کے بعد علاقے میں پولیس کی اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے. مقامی تھانے کے ایس ایچ او کے مطابق اغوا شدہ پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری ہے. ان کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کا اغوا سندھ میں حالیہ عرصے میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری آپریشن کا رد عمل ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں کو فوری طور پر بازیاب کروانے کا حکم دیا ہے.
پاکستان کے صوبے سندھ کے ضلع دادو میں ایک بس میں آگ لگنے سے بس میں سوار 11 باراتی جل کر ہلاک ہو گئے ہیں. آگ بس کی چھت پر بجلی کی تاریں گرنے سے لگی, جس نے بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. حادثے میں 40 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. مسافروں میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے الزام عائد کیا ہے کہ سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے یمن میں فضائی بمباری کے دوران کلسٹر بم استعمال کیے ہیں. ذیشان حیدر.
ادارہ کہتا ہے کہ اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ملک کے شمالی صوبے میں حوثیوں کے ٹھکانوں کے قریبی علاقوں میں جو فضائی بمباری کی گئی, اس میں انہی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا. ادارے کا کہنا ہے کہ اس کے پاس تصاویر اور ویڈیوز کی صورت میں ایسے شواہد موجود ہیں جن سے معلوم ہوا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو امریکہ نے یہ ہتھیار فراہم کیے ہیں. واضح رہے کہ کلسٹر ہتھیاروں کے استعمال پر بہت سے ممالک نے پابندی عائد کر رکھی ہے, تاہم ان میں امریکہ اور سعودی عرب شامل نہیں ہیں.
ادھر سعودی عرب کے فوجی ترجمان نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ سعودی قیادت میں اتحادی فوج نے حوثی باغیوں کے خلاف عدن میں ایک بڑی زمینی کارروائی کا آغاز کیا ہے. عدن سے متعدد ذرائع نے خبر دی تھی کہ اتحادی فوج نے کچھ زمینی دستے عدن کے ہوائی اڈے پر اتارے ہیں, تاہم ان خبروں کی ابھی تصدیق نہیں ہو پائی ہے. کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ایک جاسوسی مہم ہے, جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کی زمینی فوج اور حوثیوں کے درمیان عدن کے ہوائی اڈے کے اطراف میں لڑائی شروع ہو چکی ہے. افغانستان میں حکام کہتے ہیں کہ شمالی شہر قندوز میں حکومتی افواج اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی نے 2000 خاندانوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا ہے. طالبان نے موسم بہار کے سالانہ حملے کے نام سے 10 روز قبل یہاں لڑائی کا آغاز کیا تھا اور تصادم میں دونوں ہی کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا. نیپال کے دارالحکومت کاٹھمنڈو کے ہوائی اڈے کے رن وے میں دراڑیں آنے کے بعد حکومت نے امدادی سامان لے کر آنے والے بڑے طیاروں کے اترنے پر پابندی لگا دی ہے. تفصیل شمائلہ خان سے.
حکام کا کہنا ہے کہ چھوٹے طیارے ابھی بھی ایئرپورٹ پر اتر سکتے ہیں, مگر رن وے کو اگر فوری مرمت نہ کیا گیا تو ایئرپورٹ کو مکمل بند کرنا پڑ سکتا ہے. ادھر 300 سے زیادہ امدادی کارکن نیپال میں زلزلے سے شدید متاثرہ علاقوں تک پہنچ گئے ہیں. یہ وہ علاقے ہیں جہاں حکام کہتے ہیں کہ زلزلے سے 90% سے زیادہ عمارتیں مکمل تباہ ہوئی ہیں. ابھی تک رپورٹ ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 7000 سے تجاوز کر چکی ہے, جن میں 50 غیر ملکی بھی شامل ہیں.
اٹلی کے کوسٹ گارڈ حکام کا کہنا ہے کہ لیبیا کے ساحلی علاقوں کے قریب سے کشتیوں پر سوار 3700 تارکین وطن کو بچا لیا گیا ہے. ان افراد کو اٹلی لے جایا گیا ہے جبکہ آپریشن ابھی جاری ہے. گزشتہ ماہ تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے سے 800 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے, جس کے بعد یورپی یونین کے رہنماؤں نے ایک ہنگامی اجلاس میں ریسکیو آپریشن اور تلاش کے عمل کے لیے فنڈز میں 3 گنا اضافے کا فیصلہ کیا تھا. جنوب مشرقی افریقی ملک برونڈی میں فوج کہتی ہے کہ وہ ملک کے صدر کے خلاف 6 روز سے جاری مظاہروں میں غیر جانبدار رہے گی. وزیر دفاع کہتے ہیں کہ فوج آئین کے احترام کے ساتھ ساتھ ملک میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے کیے گئے امن معاہدے کا بھی احترام کرے گی. کہہ رہے ہیں کہ وزارت دفاع ہر کسی کو یہ یاد دلانا چاہے گی کہ ملکی ادارے بشمول فوج اور پولیس امن معاہدے ہی کی وجہ سے قائم ہیں. موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہم تمام سیاستدانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کریں. یہ تھے برونڈی کے وزیر دفاع کے الفاظ. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. نیپالی حکام کے مطابق گزشتہ ہفتے آنے والے زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ زلزلے سے شدید طور پر متاثرہ دور دراز کے علاقوں میں امدادی ٹیمیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، جہاں محصور لاتعداد افراد اب بھی امداد کے منتظر ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. سیربین میں پہلے چلتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی جانب. بھارت نے اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے کہ وہ مامی حملوں کی سازش تیار کرنے والے مبینہ مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرے. تفصیل نیو یارک سے سلیم رضوی سنا رہے ہیں.
اقوام متحدہ میں بھارت کے سفیر اشوک مکھرجی نے سلامتی کونسل کی القاعدہ اور دیگر دہشت گردوں پر پابندیاں عائد کرنے والی سینکشنز کمیٹی کے صدر کو ایک خط لکھ کر درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان میں لشکر طیبہ تنظیم کے ذکی الرحمان لکھوی کو عدالت سے رہائی دیے جانے کے خلاف مداخلت کریں. بھارت کے مستقل مندوب اشوک مکھرجی نے سینکشنز کمیٹی کے صدر جم میلکے کو خط لکھ کر درخواست کی ہے کہ پاکستانی عدالت کی جانب سے ذکی الرحمان لکھوی کو رہائی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1267 کی خلاف ورزی ہے. بھارت کا الزام رہا ہے کہ لشکر طیبہ تنظیم کے ذکی الرحمان لکھوی نے 2008 کے ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے میں مرکزی کردار نبھایا تھا. دو ہفتے قبل اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے ذکی الرحمان لکھوی کو ایک شخص کے اغوا کے مقدمے میں بری کر دیا تھا. اس سے قبل 10 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ نے ممبئی حملوں کے سلسلے میں بھی لکھوی کو حراست سے رہا کر دیا تھا. عدالت کا کہنا تھا کہ مقدمے میں پیش کی جانے والی خفیہ معلومات قابل بھروسہ نہیں ہیں، اسی لیے ذکی الرحمان لکھوی کو رہا کیا جائے. لکھوی کو رہائی کے فیصلے پر بھارت کی جانب سے شدید تنقید کی گئی تھی، جس کے جواب میں پاکستان کا کہنا تھا کہ اس صورتحال کے لیے بھارت ذمہ دار ہے. پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ بھارت کی جانب سے اس معاملے میں تعاون میں بلا وجہ تاخیر کی وجہ سے یہ مقدمہ پیچیدہ اور کمزور ہو گیا تھا. اب بھارت چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ پاکستانی عدالت کی جانب سے ذکی الرحمان لکھوی کو رہا کیے جانے کے معاملے کو پاکستان کے ساتھ اٹھائے. اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت بنی یہ سینکشنز کمیٹی القاعدہ کے علاوہ طالبان، لشکر طیبہ، لشکر جھنگوی اور دیگر دہشت گرد افراد اور تنظیموں پر پابندی عائد کرتی رہی ہے. نومبر 2008 میں ہوئے ممبئی حملوں میں 166 لوگ ہلاک ہوئے تھے. ان حملوں کی مبینہ سازش تیار کرنے کے سلسلے میں گرفتار دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. بھارت کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ذکی الرحمان کے مبینہ کردار کے ٹھوس ثبوت ہیں، اور یہ کہ پاکستانی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں جیل میں ہی رکھے. اب اقوام متحدہ کی سینکشنز کمیٹی بھارت کی درخواست پر یہ معاملہ چند دنوں میں اٹھا سکتی ہے.
یہ تھے سلیم رضوی. بھارت نے پاکستانی عدالت کی جانب سے ذکی الرحمان لکھوی کو ضمانت پر بری کرنے کو اقوام متحدہ کی روایات کے مخالف قرار دیا ہے، اور اقوام متحدہ کو ایک خط میں کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس معاملے کو اٹھائے. اس پر بات کرنے کے لیے واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہی برجیش اپادھیائے براہ راست ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. جی برجیش، آپ کی اس سلسلے میں حکام سے بات ہوئی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ معاملہ اسمبلی میں اٹھایا جائے گا؟
دیکھیں، اقوام متحدہ میں انڈین مشن کے ایک اعلیٰ اہلکار سے میری بات ہوئی آج صبح، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مشن کے بھارتی ایمبیسڈر اشوک مکھرجی نے خط لکھ کر کہا ہے کہ لکھوی کو رہائی اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے خلاف ہے، اور یو این کو یہ بات پاکستان کے سامنے رکھنی چاہیے. اور اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لکھوی کی ضمانت کے لیے جو رقم مہیا کروائی گئی ہے وہ بھی سینکشنز کمیٹی کے قانون کے خلاف ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے ریزولوشن 1267 کے مطابق ایسے افراد جن کے نام سینکشنز لسٹ میں شامل کیے جاتے ہیں ان کے مالی اثاثے ضبط کر لیے جاتے ہیں یا ان کے استعمال پر پابندی لگ جاتی ہے. انڈین مشن کے جو اہلکار ہیں انہوں نے بی بی سی کو یہ بھی بتایا کہ یو این کی سینکشنز کمیٹی اس موضوع پر آنے والے ہفتے میں میٹنگ کر سکتی ہے. لطوی کو دسمبر 2008 میں اس لسٹ میں شامل کیا گیا تھا اور اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کاؤنسل کی ویب سائٹ ہے اس کے مطابق لطوی لشکر طیبہ کے فوجی کمانڈر ہیں جنہوں نے چچنیا، بوسنیا ہرزگوینا، عراق اور دکشن پور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی لشکر کے آپریشنز کو انجام دیا ہے. اور ویب سائٹ کے مطابق 2003 میں لکھوی نے لشکر کے ممبران کو گھنی آبادی والے علاقوں میں حملے کرنے کا حکم دیا تھا. تو ایک طرح سے ان کا پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی اس پر موجود ہے اور ظاہر ہے بھارت اس کو اٹھا رہا ہے ایک طرح سے, کیونکہ اقوام متحدہ نے لکھوی کو صرف ایک بھارت اور پاکستان کے درمیان کام کرنے والے شدت پسند کی طرح نہیں پیش کیا ہے بلکہ ایک ایسے شخص کی طرح ان کی تصویر وہاں رکھی ہے جو پوری دنیا میں جنہوں نے کاروائیاں کی ہیں.
شکریہ برجیش اپادھیائے. بھارت نے ممبئی حملے کے مرکزی کردار زکی الرحمان لکھوی کی پاکستان میں ضمانت پر رہائی کے خلاف اقوام متحدہ سے رجوع کیا ہے اور درخواست کی ہے کہ اس سلسلے میں مداخلت کی جائے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا اقوام متحدہ کے سابق اہلکار احمد کمال سے اور ان سے پوچھا کہ اقوام متحدہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے.
اس نے تین نقطے سامنے رکھنے ہیں. اول تو یہ کہ جو چارٹر ہے اقوام متحدہ کا اس کی بہت مہم شک ہے 2.7 اور وہ یہ کہتی ہے کہ جو معاملے اندرونی ہیں ممبران کے اس میں اقوام متحدہ داخل نہیں ہو سکتی. جو لفظ استعمال ہوئے چارٹر میں وہ ہیں ایکسکلوسیو ڈومیسٹک جورسڈکشن, یعنی اندرونی معاملات. دوسرا یہ کہ اگر سلامتی کاؤنسل داخل ہونا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ جو 5 مستقل رکن ہیں ان کی پوزیشن اکٹھی ہونی چاہیے پاکستان میں پوزیشن لینے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو اگر زیادہ محبت ہو ہندوستان سے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ ہاں جی یہاں دہشت گردی میں شامل ہوا ہے پاکستان. لیکن بہت مشکل لگتا ہے مجھے, کیونکہ سلامتی کاؤنسل کے باقی جو مستقل رکن ہیں یعنی چین اور روس وہ کبھی امریکہ کے ساتھ اس معاملے میں اتحاد نہیں کریں گے. اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اگر اقوام متحدہ یہ سارا معاملہ خود اس کے اوپر کچھ نہیں کرتا بلکہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں جنیوا میں, تو وہ اس پہ پوزیشن لے سکتے ہیں. لیکن ان کی پوزیشن جو ہے اس کے اوپر کاروائی کچھ نہیں ہو سکتی. کاروائی صرف سلامتی کاؤنسل کر سکتی ہے اقوام متحدہ میں, چنانچہ پھر وہ بات واپس سلامتی کاؤنسل میں ہی آتی ہے.
تو کیا اقوام متحدہ کسی بھی طرح پاکستان کو پابند کر سکتی ہے کہ اس معاملے میں بھارت کے اطمینان کے مطابق عمل کرتے ہوئے شکایات دور کی جائیں؟
نہیں جی, یہ تو نہیں کہہ سکتی, کیونکہ پاکستان کا جو کیس ہے جہاں تک میں اس کو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ذکی الرحمان لکھوی کے اوپر جو عدالت ہے پاکستان کی اور وہ بھی اعلی عدالت لاہور ہائی کورٹ, اس نے یہ ججمنٹ دی ہے کہ ایویڈنس جو ہے وہ کافی نہیں ہے. تو اگر اس کے اوپر عدالت کی پوزیشن ہے تو پھر اقوام متحدہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی.
جب اقوام متحدہ کے تحت ہونے والے کسی بھی پیش رفت سے پاکستان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو پھر بھارت کی جانب سے اقوام متحدہ سے ایسے مطالبات کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟
وہ تو بڑی صاف ہے جی بات, وہ تو شور مچانا چاہتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ شور اگر مچائیں تو کوئی نہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا ممبران کے اوپر. وہ بات تو جائز ہے, وہ تو ہوگا, کیونکہ اب اگر بات چیت شروع ہوئی تو ممبران جو ہیں دیگر ممبران وہ کہیں گے ہاں بھائی کو بات ہوئی ہے. لیکن اس کے اوپر کاروائی کوئی نہیں ہو سکتی اقوام متحدہ میں, صرف شور مچایا جا سکتا ہے.
احمد کمال, اس معاملے پر عالمی برادری کی حمایت و ہمدردی کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ پاکستان کئی بار کہہ چکا ہے کہ بھارت اگر تعاون کرتا, بر وقت ثبوت و شواہد دیتا, مجرموں یا ملزمان تک رسائی دیتا تو شاید صورتحال بہتر ہو سکتی تھی. پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے بھرپور تعاون کی پیشکش کی جا چکی ہے.
دیکھیے, اقوام متحدہ ہمیشہ قانون جو ہے قانون کی حمایت کرے گا, کسی ملک کے خلاف پوزیشن نہیں لے گا بلکہ قانون کے تحت پوزیشن لے گا. تو اگر پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے تو قانون کے تحت یہ ججمنٹ ہوئی ہے تو پھر بات وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے.
یہ تھے اقوام متحدہ کے سابق اہلکار احمد کمال. اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا ویویک آنند فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو اور بھارت کے دفاعی امور کے تجزیہ کار سشانت سرین سے, اور ان سے میں نے پوچھا کہ بھارت ایک جانب پاکستان سے اچھے تعلقات کی بات کرتا ہے, دوسری جانب پڑوسی ملک سے براہ راست بات کرنے کے بجائے اقوام متحدہ میں شکایت لے گیا, کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ دونوں پڑوسی ملک اس معاملے کو باہمی بات چیت سے طے کر لیتے؟
بہتر تو ضرور ہوتا, لیکن وہ کر چکے ہیں, کوشش بہت ہو چکی ہے اور بہت سارا مسودہ پاکستان کے حوالے بھی کیا گیا تھا. پاکستان نے خود بھی بھارت کو یہ آشواسن دیا تھا کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے گا, لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ کارروائی نہیں ہوئی. اور میرے خیال اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشن ہیں اگر اس کا سہارا لیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے اوپر دباؤ بنے اور یو این کی وہ جو ساری قراردادیں ہیں اس پر وہ عمل کرے, تو میرے خیال اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے.
لیکن پاکستان مستقل اصرار کرتا رہا ہے کہ مووے حملے کی تفتیش و تحقیق میں دراصل خود بھارت نے اس سطح کا تعاون نہیں کیا جس کی ضرورت تھی, نہ ثبوت دیے نہ ملزمان تک رسائی دی, اور اس کا فائدہ ملزمان کو ہوا. اگر ثبوت و تعاون ہوتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی.
دیکھیے پاکستان ڈپینڈنگ آن کے آڈینس کیا ہے, کئی چیزیں آڈینس کے حساب سے اپنی باتیں بدلتا ہے. رحمان ملک صاحب نے جب کہا تھا کہ پاکستان کی ایف آئی اے نے خود بہت ہی پختہ ثبوت ان لوگوں کے خلاف جمع کر لیے ہیں, تو اس کا کیا مطلب تھا؟ دوسری چیز یہ کہ کیونکہ حملہ بھارت میں ہوا تھا تو جو ایویڈنس بھارت کے پاس تھا وہ تو بھارت نے اس کو دے دیا تھا, لیکن جو سازش رچی گئی تھی وہ پاکستان کے اندر رچی گئی تھی, اور اس کا ثبوت لازمی ہے کہ بھارت کے پاس تو نہیں ہو سکتا تھا, وہ تو پاکستان کو ہی اکٹھا کرنا تھا. تیسری چیز یہ کہ بھارت نے پاکستان سے کئی باری یہ باتیں کی کہ بھائی جو ہمارے پاس انٹرسیپٹس ہیں اس کی تصدیق کروانے کے لیے آپ ان کے وائس سیمپلز دیجئے, پاکستان اس سے انکاری رہا, انہوں نے نہیں دیے. تو یہ اتنا بھی کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ثبوت مانگے اور بھارت نے نہیں دیے اور اس کا کیس کولیپس ہو گیا. ایک اور پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر پاکستان اتنا ہی سنجیدہ تھا لکھوی کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے, تو پھر جو وہ والی رپورٹس ہیں, اور صرف یہ بھارتی میڈیا میں نہیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی شائع ہوئی ہیں کہ لکھوی جو تھا وہ اڈیالہ جیل میں بہت عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا, اس کو کونجوگل رائٹس بھی تھے, جن سے ملنا چاہتا تھا مل رہا تھا, وہ بڑی ایک آزادانہ سی زندگی تھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے, لیکن وہاں پر اس کو کوئی دہشت گرد کی طرح نہیں ٹریٹ کیا جا رہا تھا. تو اگر آپ ساری چیزوں کو اکٹھا کریں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ کیس کو گرانے کی سازش رچ چکی تھی اور وہ فائنلی کیس گر چکا ہے.
سشن, پاکستان تو کہتا ہے کہ لشکر طیبہ پر عرصہ ہوا پابندی لگ چکی, جماعت دعویٰ کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے, اور ذکی رحمان لکھوی کو بھی 6 برس تک جیل میں رکھا گیا, مگر ناکافی ثبوت و شواہد کی بنیاد پر کوئی عدالت کسی بھی ملزم کو سزا تو نہیں دے سکتی نا, تو پھر پاکستان اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں, حکومت کے تابع تو نہیں.
نہیں, وہ کتنی آزاد ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے, لیکن وہ ایک الگ بحث ہے. اب مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ پاکستان میں جو ایک بوال ہوتا ہے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے ایک شخص جن کا نام الطاف حسین ہے وہ بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے برطانیہ میں, تو یہ کیا چیز جو ہے وہ حافظ سعید یا باقی جو لشکر طیبہ کے لوگ ہیں ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ جب وہ بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں بھارت کے خلاف پاکستان کی سرزمین سے؟ دوسری چیز یہ کہ صرف محض ایک پابندی لگا دینا ایک آرگنائزیشن کے اوپر, پابندی تو ٹی ٹی پی کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے, اس سے کیا مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی نے کام کرنا اپنا بند کر دیا تھا؟ لیکن ٹی ٹی پی پھر بھی جو اپنی کاروائیاں کرتی ہے دہشت گردی کی وہ سرکار کے سپورٹ سے نہیں کرتی, لیکن لشکر طیبہ کا تو بڑا کلیئر فنگر پرنٹ ملتا ہے کہ اس کو ریاست کا سمرتھن حاصل ہے. تو اس پیرائے میں اگر دیکھی جائے ساری کی ساری چیز, جو پرانی اسٹریٹجی تھی کہ یہ جہادیوں کو ایک انسٹرومنٹ آف اسٹیٹ پالیسی کی طرح استعمال کیا جائے گا, اسی کا تسلسل چلا آ رہا ہے.
تو سوشانت آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا یو این جانے کے علاوہ؟
ویل راستے تو بہت ہیں, لیکن ایک راستہ یہ بھی ہے کہ یو این کے پاس جایا جائے اور جو یو این کی دہشت گردی کے خلاف قرارداد ہے اس پر عمل درآمد کروایا جائے.
یہ تھے بھارت کے دفاعی امور کے تجزیہ کار سوشانت سرین. اسی موضوع پر مزید جاننے کے لیے میں نے بات کی شدت پسندی کے امور پر گہری نظر رکھنے والے اور کئی کتابوں کے مصنف عارف جمال سے, اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ کیا پاکستان نے ذکی الرحمان لکھوی یا لشکر طیبہ یا جماعت الدعویٰ کے خلاف اتنی اطمینان بخش کاروائی نہیں کی کہ بھارت کو اقوام متحدہ سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے؟
جی, یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان نے ممبئی حملوں کے بعد لشکر طیبہ اور جماعت دعویٰ کے خلاف حقیقی طور پر کوئی کاروائی نہیں کی. ان کے چند لیڈرز کو گرفتار کر کے کچھ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا, کچھ کو جیل میں بھیج دیا, جیسے مولانا لکھوی کو ڈیالہ جیل میں بھیج دیا, مگر وہاں پر وہ بڑی اچھی پرتعیش زندگی گزار رہے تھے اور وہاں پر وہ تبلیغ کرتے تھے, اور حتیٰ کہ وہاں رہتے ہوئے ایک بچہ بھی ان کے گھر میں ہوا. ان کو سب سہولتیں میسر تھیں اور اب ان کو کچھ سالوں کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ پاکستان پہ بہت زیادہ بین الاقوامی پریشر تھا جس کی وجہ سے ان کو کئی سال جیل میں رکھنا پڑا, اگرچہ وہ وہاں پر بھی وہ بالکل آزاد تھی اور تمام فیصلے کر رہے تھے اپنی پارٹی کے متعلق اور حکم دے رہے تھے.
لیکن عارف جمال, پاکستان تو کہتا ہے کہ لشکر طیبہ پر عرصہ ہوا پابندی لگ چکی, جماعت دعویٰ کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے, اور ذکی الرحمان لکھوی کو بھی 6 برس تک جیل میں رکھا گیا, مگر ناکافی ثبوت و شواہد کی بنیاد پر کوئی عدالت کسی بھی ملزم کو سزا نہیں دے سکتی, تو پھر پاکستان اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں, حکومت کے تابع تو نہیں کہ انہیں انتظامیہ اپنی مرضی کا فیصلہ عدالت سے لے کر اور ذکی الرحمان لکھوی کو جیل بھیج دے.
تو اس میں آپ نے خاص سوال کر دیے ایک ہی سوال میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتیں کتنی آزاد ہیں میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن جہاں جب جہادی جو لیڈر ہیں ان کے کیسز آتے ہیں تو پاکستان کی عدالتیں اتنی آزاد نہیں ہیں جتنی کہا جاتا ہے, اور وہ وہی فیصلے کرتی ہیں جو حکومت چاہتی ہے یا پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہی فیصلے کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اعلی عدالتیں ان میں بہت سے جج ایسے ہیں جن کی جہاد کے ساتھ تھوڑی بہت ہمدردی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ قادری کے معاملے میں جیسے کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے اور عدالتوں میں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت نے کوئی شواہد ایسے پیش نہیں کیے کہ جو کوئی انڈیپینڈنٹ عدالت ہوتی اور وہ لکھوی اور دوسرے لوگوں کو سزا دے دیتی. حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک تو شواہد کی بات ہے, شواہد تو بہت ہیں لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا عدالت میں صحیح طرح, کیونکہ حکومت یا فوجی اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہی نہیں کہ شروع سے کہ ان لوگوں کو سزا ہو. شواہد بہت زیادہ میڈیا میں آ چکے ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دوسرے سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں تک تو بھارت کا تعلق ہے تو بھارت میں ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ نہ دیا ہو جو ان کے پاس ہے, مگر پاکستان کے جو دہشت گرد گئے تھے اور جو مر گئے ان کی تصویریں ہیں, وہ کون تھے سب کو پتا ہے. ان کے گاؤں میں جائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ لشکر طیبہ کے تھے, جماعت الدعویٰ کے تھے اور کام کرتے تھے, اور ایک انہوں نے جو قصاب کو زندہ پکڑ لیا تھا اس کا سب کو پتا ہے, اس کے ماں باپ پاکستان میں تھے, اور اس کے علاوہ وائسز ہیں ان سب لوگوں کی جو پاکستان سے کنٹرول کر رہے تھے, اور ان کے جو ہیں لیب ٹیسٹ فورینسک ٹیسٹ ہو سکتے تھے. تو شواہد کے میرا نہیں خیال کہ اس معاملے میں کمی ہے. یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں چونکہ انٹرنیشنل بین الاقوامی جو انٹرسٹ تھا بہت زیادہ تھا, تو بہت زیادہ شواہد اکٹھے ہو گئے تھے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ جماعت الدعویٰ کے جو پرانے میگزینز ہیں, کتابیں ہیں, ان کو دیکھ لیں تو ان میں اتنے زیادہ کنفیشنز ہیں قتل و غارت کے بارے میں کہ ایک دفعہ نہیں ایک ایک بندے کو ہزاروں بار سزا شاید ہو جائے.
تو اب پاکستان کی جانب سے ایسا کیا کیا جائے کہ عالمی برادری خصوصاً بھارت اس معاملے پر مطمئن ہو سکے؟
دیکھیے, انگریزی کا ایک ایکسپریشن واک دی ٹاک، اگر پاکستان جو کہتا ہے وہ کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کا ہر ملک سیٹسفائی ہو جائے گا. اور یہ پاکستان بھارت مسئلہ نہیں ہے، دیکھیے یہ دنیا کے 200 ملک ہیں اور 200 ملک میں ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی جہاد پالیسی کو کسی بھی حوالے سے سپورٹ کرتا ہو. حتیٰ کہ چین جو پاکستان کا سب سے بڑا دوست ہے وہ بھی اس کی مخالفت کرتا ہے، اور چین میں بھی بہت زیادہ پاکستان کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے.
یہ تھے امریکہ سے تجزیہ کار عارف جمال. سربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھیجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سباناس.
پاکستانی فاسٹ بالر وہاب ریاض اور بنگلہ دیش کے بیٹسمین شکیب الحسن پر آئی سی سی کی جانب سے میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے. دونوں کھلنا ٹیسٹ کے آخری دن ضابطہ اخلاق کے درجہ اول کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے. امریکی باکسر فلوئڈ مے ویدر نے فلپائن کے مینی پیکیو کو شکست دے کر عالمی باکسنگ کی 125 سالہ تاریخ کا سب سے مہنگا اور صدی کا سب سے بڑا مقابلہ جیت لیا ہے. امریکہ کے شہر لاس ویگس میں انہوں نے پیکیو کو پوائنٹس کی بنیاد پر ہرایا. فیکیو کے مطابق ان کی شکست کا سبب کندھے کی تکلیف تھی. فیکیو کا اس بارے میں کہنا تھا،
مقابلے سے 3 ہفتے پہلے میں نے کچھ دنوں کے لیے اپنی ٹریننگ چھوڑ دی تھی، اسی وجہ سے میں ایم آر آئی کے لیے گیا اور پتا چلا کہ میرے کندھے کا پٹھا کھچا ہوا تھا.
مسلسل 48ویں فتح اپنے نام کرنے والے مے ویدر ریٹائرمنٹ سے پہلے ستمبر میں اپنے کیریئر کے آخری مقابلے میں برطانوی باکسر عامر خان کا سامنا کرنے کے خواہش مند ہیں. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان بارباڈوس میں جاری آخری کرکٹ ٹیسٹ کا آج تیسرا دن ہے. دوسرے دن کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے دوسری اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 39 رنز بنا کر ویسٹ انڈیز پر 107 رنز کی برتری حاصل کر لی. ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 189 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. یوں ایک ہی دن میں کنگسٹن اوول گراؤنڈ میں 18 وکٹیں گرنے کا نیا ریکارڈ بنا. میونخ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل برطانیہ کے اینڈی مرے اور جرمنی کے فلپ کال شائبر کے درمیان ہے. سیمی فائنل میں اینڈی مرے نے اسپین کے روبرٹو بوٹیسٹا اور شائبر نے آسٹریلیا کے جیرالڈ میلسر کو ہرایا تھا. گولف کے عالمی نمبر ایک کھلاڑی روری میکلروائے ورلڈ گولف چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے انگلینڈ کے پال کیسی کے مد مقابل ہوں گے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سباناز سے. انسانی حقوق کی ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی فوج یمن میں حوثی جنگجوؤں کے خلاف اب عام تباہی پھیلانے والے کلسٹر بم استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو طویل مدتی خطرات کا سامنا ہے. اس کے تفصیل پروگرام میں آگے آنے ہوئے ہیں، لیکن سربین کے نس پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنا رہی ہیں معصومہ ملک.
بھارت نے اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ممبئی حملہ سازش کیس میں ملوث ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر رحیم یار خان میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کر کے 7 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے۔ پاکستان ہی کے صوبے سندھ کے ضلع دادو میں باراتیوں کی ایک بس میں آگ لگنے سے 11 افراد جل کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اس کی اتحادی افواج یمن میں حوثیوں کے خلاف کلسٹر بم استعمال کر رہے ہیں۔ ادھر سعودی عرب کے فوجی ترجمان نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ حوثی باغیوں کے خلاف عدن میں ایک بڑی زمینی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ افغانستان میں حکام کہتے ہیں کہ شمالی شہر قندوز میں حکومتی افواج اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی نے 2000 خاندانوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی افواج یمن میں حوثی جنگجوؤں کے خلاف اب عام تباہی پھیلانے والے کلسٹر بم استعمال کر رہے ہیں۔ تفصیل سنا رہی ہیں نخبت ملک۔
انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے مطابق اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی افواج نے جنوبی یمن کے صوبے صدا پر عام آبادی والے علاقوں میں ان بموں سے حملہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ صوبے صدا حوثیوں کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق انہیں ایسے تصویری اور ویڈیو شواہد ملے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کلسٹر بم امریکہ کی جانب سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو فراہم کیے گئے ہوں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے یمن میں کلسٹر بم پھینکنے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ حوثی باغیوں کے خلاف زمینی آپریشن کی اطلاعات بھی حقائق مبنی نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ کلسٹر بم کے ذریعے ایک وسیع علاقے پر چھوٹے چھوٹے بم گرائے جاتے ہیں جو اگر فوری طور پر نہ بھی پھٹیں تو زمین میں دھسے جانے کی وجہ سے آبادی کے لیے طویل مدت تک خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایک معاہدے کے مطابق دنیا کے 116 ممالک نے ان بموں کے استعمال پر پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن سعودی عرب ان ممالک میں شامل نہیں ہے۔ امریکہ اور سعودی اتحاد میں شامل دیگر ممالک نے بھی پابندی کے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ایک مبینہ کلسٹر بم یمن میں السفرا کے علاقے المارا پر گرایا گیا ہے۔ تنظیم نے اپنی ویب سائٹ پر اس حملے کی تصاویر بھی شائع کی ہیں جن میں ایک امریکی کمپنی کے تیار کردہ CBU-105 نامی کلسٹر بم کی باقیات دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ بم ہیں جو حالیہ برسوں میں امریکہ کی جانب سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو فراہم کیے گئے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے کلسٹر بمز استعمال کرنے کی تردید تو کی ہے، لیکن ذرائع کا کہنا تھا کہ عدن میں اتحادی افواج کے زمینی دستوں کو دیکھا گیا ہے، اگرچہ آزاد ذرائع سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی۔ سعودی عرب کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمن کے شہر عدن میں حوثی باغیوں کے خلاف زمینی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ یاد رہے کہ حوثیوں کے خلاف جاری سعودی عرب اور اس کے اتحادی فضائی کارروائی میں اب تک 1200 سے زیادہ افراد ہلاک اور 300,000 افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی تھی نخبت ملک۔ اور اب ایک ہفتے وار سلسلے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کو ایک جگہ پر 20,000 پاکستانی گیت کیسے ملیں گے؟ اس ہفتے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے نوجوان انٹرپرینر اور ٹیک انوویٹرز کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ فیفی نے سب سے پہلے میوزک ویب سائٹ پٹاری کے شریک پانی خالد باجوہ سے پوچھا کہ انہوں نے اسپوٹیفائی جیسی ویب سائٹ کیسے تیار کی۔
خالد باجوہ، ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ پٹاری جو ہے، آج کل بڑے چرچے چل رہے ہیں اس کے، آپ کا جو یہ نیا آن لائن یہ جو پورٹل ہے، سنا ہے یہ پاکستان کا اسپوٹیفائی ہے، یہ صحیح ہے؟
بالکل صحیح ہے۔ پاکستان کا بیسکلی سب سے بڑا میوزک پلیٹ فارم ہے۔ ہمارے پاس کوئی 20,000 گانوں کی اس وقت لائبریری۔
20,000 گانے؟
جی جی۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا میوزک بہت خوبصورت ہے، بہت ڈائیورس ہے، بہت ٹیکسٹڈ ہے، لیکن پاکستانی میوزک بالکل اپنے آخری دموں پر ہے۔ کیونکہ اگر آپ ایک آرٹسٹ کے نظریے سے دیکھیں تو آرٹسٹ کے لیے پاکستان میں نہ کوئی پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، نہ اپنا میوزک لوگوں تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہماری میوزک انڈسٹری جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اور اگر آپ ایک یوزر،
میوزک انڈسٹری ہماری ختم ہو گئی ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ۔
دیکھیں، انڈی میوزک تو پہلے بھی بن رہا تھا، وہ تو بنتا رہے گا، لیکن جو مین اسٹریم میوزک انڈسٹری جو 80s, 90s اور 2000s میں جس زور سے پاکستانی میوزک بن رہا تھا، میوزک چینلز تھے، کانسرٹس تھے، نئے نئے میوزیشنز آ رہے تھے، وہ جو ہے گہما گہمی میوزک میں ختم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ صرف نمبر آف البمز ہی دیکھ لیں، 2006-2007 میں دیور اباؤٹ کوئی 150-200 البمز ریلیز ہوئی تھیں، پچھلے سال میں صرف 4 یا 5 البمز ریلیز ہوئی ہیں۔ سو اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی میوزک کا اس وقت مین اسٹریم میوزک کا کیا حال ہے. اور مسئلہ ہے دوسرا اس کی سائڈ یہ ہے کہ یوزرز کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ جا کے وہ سارا میوزک پرانا اور یہ نیا جو تھوڑا بہت بن بھی رہا ہے اس کو بھی ایکسس کر سکیں. تو یہ پرابلم ہم نے ایک نہایت خوبصورت نہایت سمپل انٹرفیس کے تھرو سالو کیا جس کا نام ہم نے پٹاری رکھا.
یہ کیا ہوا پٹاری کیا چیز؟
پٹاری بیسکلی ایک سپیروں کے پاس آپ نے دیکھی ہوگی اس میں سے وہ سانپ نکالتے ہیں, لیکن ہماری پٹاری سے سانپ نہیں نکلتا گانے نکلتے ہیں.
اچھا تو مطلب یہ کوئی پٹانے کی بات نہیں ہے؟
نہیں سیڈلی نو.
خالد پٹاری کا آئیڈیا کہاں سے آیا, مطلب کس طرح سوچا آپ نے؟ میں نے سنا ہے کوئی تقریباً 9-10 نوجوان جو ہیں اس پروجیکٹ میں, لاٹ آف ایڈرینالین فلوئنگ اینڈ لاٹ آف ٹیسٹوسٹیرون, کیونکہ سب کے سب جو ہیں آپ کی پوری ٹیم جو ہے کنسسٹس آف مین. بتائیے کہ کہاں سے یہ شروع ہوا؟
ہم کو 15 لوگ ہیں تقریباً اور ان میں سے 5 خواتین بھی ہیں, تو ڈائیورسٹی تو ہے ہماری.
اچھا یہ 5 خواتین تو کبھی نظر نہیں آتی, جو بھی میں نے اخبار کھولا ہے اس میں جو آپ کی پوری میل ٹیم ہے وہ نظر آتی ہے.
اس کی وجہ ایکچولی کیونکہ وہ ایک تصویر ہے جو میڈیا آؤٹ لیٹس کو بہت پسند آتی ہے, لیٹس اسی کو رن کرتے ہیں. بٹ ایسا ہمیں تو ابھی صرف 5 ہفتے ہوئے ہیں لانچ کیے ہوئے, آپ دیکھنا شروع کریں گے خواتین بھی آنا شروع ہو جائیں گی.
اچھا یہ آپ پرومس کر رہے ہیں؟
ابسلیوٹلی, یو کین ہولڈ می ٹو اٹ.
اچھا تو یہ کس طرح آپ نے شروع کیا؟
2 سال پہلے میں اور میرا ایک دوست ہے ہمایوں, co-founder with me, ہمارے ذہن میں we wanted to do a startup, پاکستانی ڈراموں کی ایکسائٹ ہونی چاہیے, اور ہمارا خیال تھا کہ we did the numbers, it made sense کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹی وی چینلز منع کریں. لیکن 2 سال ہو گئے and we couldn't get anywhere with it, ان کو منانے میں ہمیں بہت مشکل آ رہی تھی. اور اس عرصے میں ہماری ملاقات ہوئی فیصل شہجان صاحب سے, انہوں نے ہمیں نیچلی اس وقت سے کہا کہ دیکھو ہر کوئی اور اس کا پھپا جو ہے نا وہ ٹی وی کر رہا ہے اور یہ مارکیٹ بہت کراؤڈڈ ہونے والی ہے, میوزک کرو, میوزک کی طرف کسی کا دھیان نہیں. 2 سال ہم اس پہ اڑے رہے, آخر ایک وقت آیا کہ میں اتنا دل برداشتہ ہو گیا ٹی وی والے پروجیکٹ سے کہ میں نے کہا کہ بس اب رہنے دیتے ہیں, میوزک کو دیکھتے ہیں. اور جیسے ہم نے میوزک شروع کیا ہمیں خود ہی احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم ٹی وی کے معاملے میں اور ڈراموں کے معاملے میں کبھی بھی اتنا پیشنیٹ نہیں تھے جتنا ہم میوزک کے معاملے میں پیشنیٹ تھے. یہ پروڈکٹ اس انداز سے بنی ہے, اس طریقے سے بنی ہے جو ہم ایک میوزک ایپ میں چاہتے تھے, جو ہمیں پاکستانی میوزک اور پاکستانی میوزک کے پلیٹ فارم سے شکایات تھی ان کو ایڈریس ہم نے کیا ہے اس پلیٹ فارم میں.
جب آپ میوزک کی بات کرتے ہیں تو رائٹس کی بات بھی کافی سامنے آتی ہے, یہ گانے کہاں جا رہے ہیں, میوزیشنز کہاں اپنا گانا دیں گے, یہ پرابلم ہے ابھی تک رائٹس کا؟
باہر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یونینز ہوتی ہیں, آپ کے پاس ایک سینٹرلائز لوکیشن ہوتی ہے جہاں سے جا کے آپ لے سکتے ہیں رائٹس. پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کسی لیبل کے پاس جائیں اور آپ کہیں مجھے رائٹس چاہیے, وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میرے پاس رائٹس ہیں آپ لے لیں. آپ آرٹسٹ کے پاس جائیں گے, لیبل کے پاس رائٹس نہیں ہے میرے پاس ہیں, اور بیچ میں تیسرا بندہ کھڑا ہو جائے گا, ان کو دونوں جھوٹ بول رہے ہیں رائٹ میرے پاس ہے. یہ رائٹس کا ایشو پاکستان میں بہت زیادہ ٹرکی ہے, ہم نے اس کے اوپر بیٹا انوائٹ اسی لیے لگایا ہوا ہے اور یہ پبلک کو ہم نے اسی لیے کنزیوم ابھی نہیں ہم کرنے دے رہے کہ ہم رائٹس کا معاملہ سالو کر رہے ہیں. ہم شروع دن سے کہتے آئے ہیں کہ پٹاری کا سروائیول ممکن ہی نہیں ہے جب تک آرٹسٹ پیسے نہ کمائے, ہر آرٹسٹ کو اس کا ڈیو ملے گا. دیکھیں آرٹسٹ بہت سکیپٹیکل ہیں پاکستان میں, بہت عرصے بہت ساری اینٹیٹیز نے ان کا بہت دل بھر کے ان کا استحصال کیا آرٹسٹ کا,
اور آپ جو ہیں یہ نہیں کریں گے.
دیکھیں پیسہ ہم نے نہیں کمانا, ہم چاروں کو فاؤنڈرز اپنی اپنی جگہ پہ بہت فائنینشلی کمفرٹیبل
ہیں. کیوں پیسہ نہیں کمانا؟ پیسہ تو کمانا ہوتا ہے اگر کوئی نئی بزنس ہو.
دیئر از اے کوٹ دیٹ آئی لو کہ پیسہ آکسیجن کی طرح ہے, آکسیجن کے بغیر زندگی نہیں ہے لیکن زندگی کا مقصد آکسیجن میں سانس لینا نہیں ہے.
یہ تو بہت ہی آپ پوئٹک ہوئے جا رہے ہیں.
بس دیکھ لیں پیسہ ضروری ہے لیکن پٹاری کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے, ہم پاکستانی میوزک کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, ہم میوزیشنز کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, تو ہمارے لیے وہ چیز بہت کلیئر ہے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ میوزک پاکستانی میوزک بنتا ہے, پاکستانی میوزک کے ساتھ سننے والے لوگ ہیں, لیکن یہی وہ ملک ہے جہاں پہ پاکستانی میوزک چلتا ہی نہیں ہے. نہ ریڈیو پاکستانی میوزک چلاتا ہے, نہ ٹی وی پاکستانی میوزک چلاتا ہے, نہ آن لائن یہ پاکستانی میوزک نظر آتا ہے. تو یہ ساری سچویشن,
مگر کوک اسٹوڈیو وغیرہ تو ہے نا,
کوک اسٹوڈیو سال میں دیکھنے بھی ایک دفعہ آتا ہے, نیسکیفے بیسمنٹ بھی ایک دفعہ آتا ہے, باقی سال کیا چلتا ہے, انڈین گانے چلتے ہیں یا انگریزی گانے چلتے ہیں. پاکستانی میوزک تو نہ ریڈیو پہ چل رہا ہے, نہ ٹی وی پہ چل رہا ہے, نہ آن لائن نظر آ رہا ہے.
اس کا یہ بھی مطلب تو ہو سکتا ہے نا کہ شاید وہ اتنا پاپولر نہیں ہے جتنا بالی ووڈ کا میوزک.
یہی تو مسکنسپشن ہے جو ہم نے کلیئر کی ہے کہ بغیر کوئی ایک پیسہ لگائے جس انداز سے ہم وائرل گئے ہیں اور جس انداز سے لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے پٹاری کو, وہ چیزیں شو کرتی ہے کہ مسئلہ کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ پاکستان لوگوں کو پاکستانی میوزک پسند نہیں تھا یا اس کی اپریسیشن نہیں تھی. لوگوں کو مسئلہ صرف سارا یہی تھا کہ وہ ایکسیسیبل نہیں. تو پوائنٹ از کہ لوگ ایکچولی اس کو ایک فخر کے طور پہ لیتے ہیں کہ یہ ہماری ویب سائٹ ہے اور پاکستانی میوزک ویب سائٹ. ہمیں بہت دور جانا ہے انشاءاللہ, لیکن ایک بہت چھوٹے لیول ہم نے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی میوزک کی اب بھی بہت زیادہ اپیل ہے. دیکھیں پٹاری کا مقصد ایک اپلیکیشن نہیں ہے, پٹاری کا مقصد ویب سائٹ نہیں ہے, یہ صرف ایک آغاز تھا. ہمارا مقصد اس سے بہت براڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لائیو گیگز ہوں, ہم چاہتے ہیں نیا میوزک بنے, ہم چاہتے ہیں کہ نئے آرٹسٹ سامنے آئیں, اور اس ساری چیز کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں.
اچھا, بڑی اونچی اڑان ہے آپ کی.
کوشش ہے اڑان کی, ابھی تو چلنا سیکھ رہے ہیں.
تو سب سے مقبول گانے کون سے ہیں آپ کے, کچھ کچھ پتا چلتا ہے آپ کو؟
جی جی, ہمارے پاس سارے انالیٹکس ہیں, اور بڑا سرپرائزنگ رزلٹ ہے. جو موسٹ پلیڈ گانا ہے وہ ہے کتھے نینا جوڑی, ایک آرٹسٹ ہیں علی سیٹھی کے نام سے, ریسنٹلی.
ہاں ہاں, لولی سانگ. میں نے یہ سوچا کہ بہت سے لوگ وہ گانے سننے جائیں گے کہ جو مطلب پرانے گانے ہوں یا جو انہیں کہیں مل نہیں رہے ہوں, جیسے پاکستانی فلموں کے پرانے کیبرے نمبر ہوں یا وحید مراد کے گانے یا جو پکچرائز کیے گئے ہوں, مگر آپ مجھے کچھ اور ہی بتا رہے ہیں کہ جو نئے لوگ ہیں وہ زیادہ سامنے آ رہے ہیں.
اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لوگ کرتے ہی ہیں کہ جب وہ شروع میں پٹاری پہ آتے ہیں وہ گانے سننا وہی شروع کرتے ہیں پرانے والے, لیکن وہ
تو پرانے گانوں گانوں میں کون سا زیادہ مقبول ہوتا ہے؟
ایک گانا ہے جو ہمارے لیے بھی بہت بڑا سرپرائز تھا, آئی تھنک اٹس کالڈ میرے مینو تیرے نال, وہ جو مرڈر فلم کا وہ گانا نہیں تھا, بھیگے ہونٹ آئی تھنک, اس کی جو اوریجنل ٹیون تھی وہ نعیم شراز کی تھی نا, وہ والا گانا جو ہے وہ بھی بہت آئی تھنک ٹاپ تھری میں ہے. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جو ڈسکور کی پلے لسٹ ہے نا, جو یونراز اور موڈز کی ہیں, وہاں سے لوگ یہ گانے اٹھا کے جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ فوراً جنون پہ جاتے ہیں, ویلڈنس پہ جاتے ہیں, جس ایرا میں اگر آپ نور جہاں پہ جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیونکہ وہ گانے آپ اتنی دفعہ پہلے بھی سن چکے ہیں, پہلے کے زمانے میں آپ وہ ہفتہ سنتے ہیں, مہینہ سنتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں یار اب نیا کیا چاہیے, نیا کیا ہے. ہمارے اسٹارٹس بھی کچھ اس طرح کی ہیں, 15,000 سائن اپس ہمارے ہوئے تھے. ابھی میں اسٹارٹس لے کے آیا ہوں, 5 ہفتے ہو گئے میں ٹوٹل لانچ کیے ہوئے, اور ان 5 ہفتوں میں 3.5 لاکھ گانے سنے گئے, اور صرف یہ آپ سمجھ لیں کہ 2-3 ہزار لوگ ہی تھے جنہوں نے یہ گانے سنے.
تو ان کے پاس وہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ اور ان کے پاس کرنے کو تو تھا ہی نہیں.
نہیں نہیں, لوگ کتنے, میرے پاس اس طرح کے ٹویٹس بھی ہیں کہ لیگل کانٹریکٹ بنا رہا ہوں اور پٹاری سن رہا ہوں, میں ہوم ورک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور پٹاری سن رہا ہوں, تو وہ لوگ ہر کام کرتے ہوئے, یا آئی ایم واکنگ ان لنڈن ٹوڈے اینڈ یو نو ان سن لائٹ.
یہ میں نے کبھی اس طرح کی چیز آپ کو نہیں کہی تھی.
آپ نے نہیں کہی ہے, ایک صاحب تھے, میں آپ کو ٹویٹ دکھا سکتا ہوں بھی. تو دس ایڈز اپ ٹو اباؤٹ 12,000 آورز آف میوزک, اباؤٹ 2 years of music has been streamed in only 5 weeks.
بڑا سیریس کوسچن ہے کہ ظاہر ہے جب آپ اس قسم کا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت کوڈنگ ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پلے لسٹ بنتی ہیں, ٹو مینٹین اے سائٹ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کراؤڈ فنڈنگ کی ہے یا جنہوں نے کسی انکیوبیٹر سے یا ایکسلریٹر سے انہیں پیسے ملے, مگر آپ لوگوں نے خود پیسے کنٹریبیوٹ کیے, تو یہ ذرا رسکی نہیں ہوتا؟ جو لوگ گھر بیٹھے سن رہے ہیں وہ کہیں کہ بھئی ہم اس طرح کیسے کر سکتے ہیں کہ انکم نہ ہو, پیسے بھی ڈالیں, کہ آپ نے کیسے کیا اور کون سے طریقے ہیں کہ لوگ آگے بڑھ سکیں؟
رستے خود بنتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی اسٹارٹ اپ کو دیکھ لیں, کسی بھی کمپنی کو دیکھ لیں جنہوں نے کچھ شروع کیا ہے, پیپل ہو اچیو سم تھنگ ان دیئر لائف, ایک کامن تھیم یہ ہے کہ دے آر ڈوئرز, انہوں نے کچھ شروع کیا اور وہ چیز چل پڑی اور نکل پڑی. بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے دن کے 10-11 گھنٹے آپ نے پٹاری کو دینے ہیں, پھر گھر آ گئے آپ نے 2-3 گھنٹے مزید نکالنے ہیں جو آپ نے اپنے کلائنٹ کو دینے ہیں.
مطلب لیکن شروع میں لوگ تیار ہوں کہ پیسے شاید نہ آئیں.
جی جی بالکل, وہ آپ کو تیار کر. اب پاکستان میں بھی دیکھیں, ہم پلان 9 میں ایک انکیوبیٹر میں, پلان 9 سے ہمیں ملتے ہیں اباؤٹ 100,000 امانتھ. ٹھیک ہے, وچ از جو کہ بہت زیادہ پیسے نہیں ہے لیکن ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ ہے جس سے ہمارا کچھ نہ کچھ خرچہ نکل جاتا. تو پاکستان میں بھی اب نیسٹ آئیو ہے, لمس انٹرپرینورشپ سینٹر ہے, تو وہ فیسلٹیز اب پاکستان میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ, ایک انجن نیٹورکس بن رہے ہیں, وی سی نیٹورکس بن رہے ہیں. اگر کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو میرا تو اس کو بہت کلیئر یہ کہ دیکھیں آپ شروع کریں. بس ہم نے جو پچھلے اسٹارٹ اپ میں غلطی یہ کی تھی کہ ہم نے بہت زیادہ سوچ لیا تھا کہ یار پیسے آئیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ پروجیکشنز ہوں گی, 5 سال میں اتنے پیسے بنائیں گے. میری ایک ایڈوائس جو ہے جو میں ہر اسٹارٹ اپ کو دیتا ہوں کہ اگر ویری ہمبلی, بیکاز ہم بھی ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, کہ صرف ایک چیز پہ توجہ دینی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو پروڈکٹ آپ کی بہترین ہو, اور آپ کوئی ایسا مسئلہ سالو کر رہے ہو جو لوگوں کا واقعی میں پرابلم ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ
کوئی اچھی پروڈکٹ پاکستان میں ان لوگوں سے نہیں آئی جن کے پاس انتہا کا پیسہ ہے. پروڈکٹ کبھی بھی پیسے سے نہیں بنتی, وہ جن کے دل سے آتی ہے, جو پانچ لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے اپنی خون پسینے کو ایک کر کے ایک چیز بناتے ہیں جو ان کو چاہیے, جو جس سے وہ پیار کرتے ہیں اس چیز کے اوپر وہ بناتے ہیں. پیشن جو ہے آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ ایز این انٹرپرینور, بلکہ میں سمجھتا ہوں آئیڈیا بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا پیشن امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آئیڈیاز بھی چینج ہو جاتے ہیں, ٹیم بھی بن جاتی ہے, پیسہ بھی آ جاتا ہے, ساری چیزیں خود ہوتی ہیں. صرف آپ کے پاس ایک پیشن ہونا چاہیے کہ میں نے یہ چیز بنانی ہے اور میں نے کچھ کرنا.
فیفی ہارون بات کر رہی تھیں سب سے پہلے میوزک ویب سائٹ پٹاری کے شریک بانی خالد باجوہ سے. اٹلی کے کوسٹ گارڈ حکام کا کہنا ہے, یہ میں آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی خبر سنا رہی ہوں, اٹلی کے کوسٹ گارڈ حکام کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم لیبیا کے ساحلی علاقوں کے قریب 3,700 غیر قانونی تارکین وطن کو زندہ بچا لیا گیا ہے اور ریسکیو کیے جانے والے افراد کو اٹلی لایا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ سمندر میں تلاش اور ریسکیو آپریشن اتوار کو پورا دن جاری رہنے کا امکان ہے. کوسٹ گارڈ حکام نے مزید بتایا ہے کہ یہ افراد اچھے موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف کشتیوں پر سوار ہو کر غیر تارکین وطن پر بحیرہ روم عبور کر کے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. رواں سال کے دوران اب تک بحیرہ روم غیر قانونی طور پر عبور کرنے کی کوشش میں 1,750 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اطالوی حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو اٹلی اور فرانس کی امدادی کشتیوں نے بچایا اور غیر تارکین وطن کو سمندر میں 27 مقامات پر ریسکیو کیا گیا. سیربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور اب سیربین میں بات ہوا ہے وسط اللہ کے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات کا, سنیے وسط اللہ خان سے.
محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے 27 مارچ کو جاری ہونے والے ایک مبینہ سرکولر کے مطابق کئی سیکیورٹی ایجنسیوں نے نشاندہی کی ہے کہ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں طلباء کو پاکستان مخالف اور ثقافتی اقدار سے متصادم موضوعات بغرض تحقیق دیے جا رہے ہیں. مجاز اتھارٹی نے اس صورتحال کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے, لہذا تلقین کی جاتی ہے کہ تدریسی برادری ملکی نوجوانوں میں فروغ حب الوطنی کے لیے تعمیری کردار ادا کرے اور تحقیق و مباحث کے لیے ثقافتی اقدار سے متصادم اور پاکستان مخالف موضوعات تفویض کرنے سے گریز کرے. توقع ہے کہ مجاز اتھارٹی کی ان ہدایات پہ من و ان عمل ہوگا. اشتیاق احمد, سیکشن آفیسر. یہ سرکولر صوبے کی تمام سرکاری و نجی یونیورسٹیوں اور انسٹیٹیوٹس کے وائس چانسلرز اور ریکٹرز کے لیے تھا. ہو سکتا ہے بال کی کھال نکالنے کے عادی دانشور اب یہ کیڑے نکالیں کہ مذکورہ سرکولر میں پاکستان مخالف اور ثقافتی اقدار سے متصادم موضوعات سے کیا مراد ہے, اور اگر کسی موضوع پہ علمی تحقیق نہیں ہوگی تو کھرے کھوٹے کا پتہ کیسے چلے گا, اور اس طرح کی پابندیاں فروغ تحقیق و جستجو کے لیے کس قدر مضر ہیں, اور ایسے اقدامات سے کیا پہلے سے موجود گھٹن اور نہیں بڑھے گی, وغیرہ وغیرہ. مگر ان فارغ قسم کے نکتہ چینوں کی بات پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں. ایسی تحقیق کس کام کی جو محقق کو اپنی ثقافتی اقدار سے بیگانہ کرنے کے ساتھ ساتھ حب الوطن بھی نہ رہنے دے. پھٹ پڑے وہ سونا جس سے پھوٹے کان. چنانچہ یہی بہتر ہوگا کہ نوجوانوں میں پاکستانیت کو فروغ دینے کا کام نا اہل اساتذہ اور کج ذہن دانشوروں پہ چھوڑنے کی بجائے کچھ ناگزیر علمی اور انتظامی اقدامات فوری طور پہ کیے جائیں۔ اعلی تحقیقی موضوعات کی اسکریننگ کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ اور پڑھے لکھے سیکیورٹی اہلکاروں پہ مشتمل ایپیکس اکیڈمک کمیٹیاں تشکیل دی جائیں تاکہ کسی پاکستان مخالف یا قومی ثقافتی اقدار سے متصادم موضوع پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کا ڈول ہی نہ ڈل سکے۔ زیادہ بہتر ہوگا کہ یونیورسٹیاں اور سیکیورٹی ادارے مشترکہ تحقیقی فہرست مرتب کر لیں اور امیدواروں کو بس اسی فہرست سے موضوعات منتخب کرنے کی اجازت ہو۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے امیدواروں کو ایک اکیڈمک گائیڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچے ذہن کو سیدھی راہ سے یہی نام نہاد اکیڈمک گائیڈز بھٹکاتے ہوں، لہذا جس طرح سرکاری تعمیراتی ٹھیکے صرف گورنمنٹ سے منظور شدہ ٹھیکے داروں کو ہی ملتے ہیں، اسی طرح اکیڈمک ریسرچ گائیڈز بھی سیکیورٹی اداروں کے لائسنس یافتہ ہونے چاہیے۔ پھر بھی تحقیقی امیدواروں پہ لازم ہو کہ فائنل مقالہ جمع کرانے سے پہلے مجاز نگراں کمیٹی سے منظور کروائیں، تب کہیں جا کے قومی ثقافتی اقدار اور پاکستانیت کے منافی بے لگام تحقیقی رجحان کا خاتمہ شروع ہوگا۔ اس بابت یوٹیوب پہ پابندی اور قومی اسمبلی میں نیا سائبر کرائمز بل متعارف ہونے کے بعد محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کا تازہ سرکولر درست سمت میں مثبت قدم ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ پاکستان پہلے ہی علمی میدان میں باقی دنیا سے انتہائی پیچھے رہ گیا ہے، لہذا تدریس و تحقیق کے پردے میں غیر محب وطن اور قومی ثقافت کے درپے عناصر کو مزید کھل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
یہ تھے وسط اللہ خان۔ بی بی سی ڈاٹ کام کی یہاں پہ میں خبر آپ کو سناتی چلوں۔ عراق میں حکام کے مطابق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے موصل شہر کے قریب سینکڑوں یزیدی یرغمالیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یزیدی پروگرس پارٹی کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق جمعے کو موصل شہر کے قریب تل عفار ضلع میں دولت اسلامیہ نے یرغمال بنانے جانے والے 300 افراد کو ہلاک کر دیا۔ یزیدی پروگرس پارٹی کے بیان میں واقعے کو وحشیانہ اور قابل نفرت قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی مدد سے دولت اسلامیہ کے قید میں یزیدی برادری کے افراد کو رہا کرانے کے اقدامات کیے جائیں۔ دولت اسلامیہ نے گزشتہ سال یزیدی برادری کے ہزاروں افراد کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اس کو آپ بی بی سی اس کی تفصیل اس کے آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ خبر ہے یہاں پر، دنیا کے سب سے مہنگے مقابلے کی تصاویر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو میں تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ باکسنگ کی تاریخ کے سب سے مہنگے مقابلے میں امریکی باکسر نے پوائنٹس کی بنیاد پر فتح حاصل کی اور اپنا ناقابل شکست ریکارڈ برقرار رکھا۔ اور اب سیربین میں وقت ہوا ہے آپ کے خطوں اور ہمارے جوابات پر مشتمل سلسلے کا، سنیے آپ کا خط ملا۔
آپ کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط شارجہ سے ہے۔ وکی داؤد اور لینا داؤد اپنے مشترکہ خط میں لکھتے ہیں، ہم دونوں بہن بھائی بچپن سے پوپائے دا سیلر کے کارٹون دیکھ رہے ہیں اور اسی شوق میں پالک کھاتے رہے ہیں کہ اس سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ کل رات سیر بین سننے کے بعد ہم نے پالک کی مزیدار سی ڈش بنانے کے لیے کک بک کھولی تو اس میں ہدایت درج تھی کہ پالک کو صرف سٹین لیس سٹیل کی چھری سے کاٹیں ورنہ رنگ اڑ جائے گا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پالک کا رنگ اڑ جائے گا یا چھری کا، لیکن جب ہم نے پالک کو عام لوہے کی چھری سے کاٹا تو خود ہمارا رنگ اڑ گیا، یہ دیکھ کر کہ چھری اور پالک دونوں ہی بد رنگ ہو گئے ہیں۔ اگر بی بی سی اردو سروس نے اپنا انتہائی کارآمد اور معلومات افزار سلسلہ دریافت بند نہ کیا ہوتا تو ہم آج اس پروگرام کے ذریعے جان لیتے کہ پالک اور لوہے کے ملاپ سے کون سا کیمیائی عمل جنم لیتا ہے۔
سائنسی معلومات کا پروگرام دریافت پھر سے شروع کرنے کے لیے ویسے تو ہمیں بہت سے پیغامات موصول ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس مہارت سے لینا داؤد اور ان کے بھائی نے یہ فرمائش کی ہے اس پہ داد نہ دینا زیادتی ہوگی۔
اور ان بہن بھائی نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب بھی ہم ضرور دیں گے، لیکن چند خطوط پڑھنے کے بعد۔
تو لیجئے، یہ اگلا خط ہے عنایت اللہ شمالی کا جو کہ ہمیں گلگت سے موصول ہوا ہے۔
عنایت صاحب لکھتے ہیں، میں بلتستان کے دور دراز گاؤں شیخو کا باشندہ پچھلے 3 برس سے آپ کے پروگرام بہت باقاعدگی سے سن رہا ہوں۔ مجھے خطوں کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں کئی ایسے سوالات کا جواب مل جاتا ہے جو دیگر بہت سے سامعین کے دلوں میں بھی ہوتے ہیں۔ پچھلے سال جولائی کے مہینے میں ایک خط میں نے بھی لکھا جس کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ گلگت کے دور افتادہ پہاڑی سلسلوں میں بھی بی بی سی اردو کی آواز گونجتی ہے اور بلند و بالا پہاڑوں سے گھری وادیوں میں جہاں معلومات حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں، وہاں بھی شام کو لوگ سیربین کے ذریعے دنیا بھر کے حالات سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ افسوس کہ آپ نے میرا وہ خط نشر نہیں کیا۔
ہمیں بھی افسوس ہے کہ آپ کا وہ خط نشر نہ ہو سکا۔ اصل میں تعریفوں سے بھرے خطوط پڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو اپنے منہ میاں مٹھو بننا پڑتا ہے، دوسرے ہم سمجھتے ہیں کہ سامعین کو دنیا بھر کے حالات سے باخبر رکھنا تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم محض اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جس کے لیے ہم خصوصی تعریف و توصیف کے مستحق نہیں ہیں۔
لیکن سامعین ہمارے لیے جو نیک جذبات اور عمدہ خواہشات رکھتے ہیں ان کی ہم تہے دل سے قدر کرتے ہیں۔
ہمارے ایک ایسے ہی سامع ہیں قاضی غلام خواجہ، جنہوں نے بیٹیاں ضلع میاں والی سے یہ مکتوب ارسال کیا ہے۔
جی ہاں، قاضی صاحب لکھتے ہیں، آپ کے یہاں سے مسلسل ایسے اعلانات نشر ہوتے رہے ہیں کہ قتل قتل ہے، غیرت کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر، یا یہ کہ ریاست پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ پاکستانی عوام کو جیتنی ہے یا طالبان کو۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں، میں ایک سامے کی حیثیت سے آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ جو پاکستان کے خلاف غیروں نے شروع کی ہے، ہم اسے جیت کر رہیں گے اور ساری دنیا یہ دیکھ لے گی۔
ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں قاضی غلام خواجہ صاحب، آئندہ بھی ہمیں اپنی قیمتی آرا سے نوازتے رہیے۔
ڈسکا سے ڈاکٹر عبدالستار رند نے توجہ دلائی ہے کہ جس طرح وزیر اعلی بلوچستان نے امتحانی مراکز میں کیمرے نصب کرانے کا حکم جاری کیا ہے، اسی طرح اگر پنجاب میں بھی کاروائی کی جائے تو بہت سی امتحانی دھاندلیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
کورنگی کراچی سے ڈاکٹر ممتاز عمر نے دو مختلف مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلا تو یہ کہ کورنگی میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں اور نلکوں میں پہلے گٹر کا بدبودار پانی آتا ہے۔ دوسرے مسئلے کا تعلق سندھ کے محکمہ تعلیم سے ہے۔
جی ہاں، ڈاکٹر ممتاز لکھتے ہیں کہ تمام مضامین کے پی ایچ ڈی اساتذہ کو 7,500 روپے کا اضافی الاؤنس دیا جاتا ہے، لیکن لینگویجز پڑھانے والے اساتذہ اس سہولت سے محروم ہیں، جبکہ عدالت بھی ان کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے۔
اور اچھا، یہ خط آپ نے الگ کیوں کر رکھا؟
اس لیے کہ یہ ہندی میں ہے۔
اوہو، دکھائیے ذرا۔ راجستھان کے شہر ہنومان گڑھ سے آیا ہے یہ خط۔ شیو کمار بشنوئی لکھتے ہیں، نمسکار، میں شام کی سبھا ریڈیو پر سنتا ہوں۔ مجھے اردو پڑھنی لکھنی تو نہیں آتی، پر سن کے آپ کی بھاشا سمجھ لیتا ہوں۔ آپ کے سارے کاریکرم بہت اچھے ہیں، پرنتو شکیل اختر کا دوسرا پہلو اور وسط اللہ خان کا بات سے بات مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ آپ کی سماچاروں میں کبھی کبھی کٹھن شبد آ جاتے ہیں، پر خطوں کے کاریکرم میں بڑی سرل بھاشا سننے کو ملتی ہے۔ ہماری اچھا ہے کہ سارے کاریکرم سرل بھاشا میں کیے جائیں۔
سرل بھاشا یعنی آسان زبان؟
جی ہاں، مکتوب نگار کا مطالبہ ہے کہ تمام پروگرام آسان زبان میں ہونے چاہیے،
بلکہ ان کی اچھا ہے۔
ہاں، لیکن شیو کمار جی، یہ اچھا پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ خطوں کے جواب تو ہلکے پھلکے گپ شپ کے انداز میں دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پولیٹکس، اکنامکس یا انوائرنمنٹ سائنس وغیرہ کی بات ہوگی تو وہاں ٹیکنیکل ووکیبلری لازمی استعمال کرنی پڑے گی۔
اچھا عارف، شارجہ والوں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب ابھی آپ نے نہیں دیا۔
اس کا جواب یہ ہے جناب کہ پالک میں دیگر سبزیوں کی طرح پولیفینول پائے جاتے ہیں، جب لوہے کی چھری ان سے ٹکراتی ہے تو کیمیائی رد عمل یعنی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، جس سے پالک بھی بدرنگ ہو جاتا ہے اور چھری بھی۔
آج کی ڈاک سے ہمیں کالا باغ میاں والی کے گل نواز خٹک اور چک نمبر 10 ضلع چنیوٹ کے غلام عباس صاحب نے بھی یاد فرمایا ہے۔
ان کے علاوہ شہداد کوٹ کے گاؤں سے امجد خان اور محمد اقبال چانڈیو، نیز چک نمبر 122 ضلع بہاول نگر سے راجہ مختار اور فرحان احمد نے بھی خطوط ارسال کیے ہیں۔
سامعین، آپ بھی ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام آپ کے خطوط لے کے پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ سن رہے تھے آپ کا خط ملا، اور اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسرز تھے عمر آفریدی اور فیاض احمد. اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے راج نارائن, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی.
بھارت نے ممبئی حملہ سازش کیس میں ملوث ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی کے معاملے پر اقوام متحدہ سے اپنا کردار ادا کرنے کو کہا ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر رحیم یار خان میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کر کے 7 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کہتی ہے کہ سعودی عرب اور اس کی اتحادی افواج یمن میں حوثیوں کے خلاف کلسٹر بم استعمال کر رہے ہیں. ادھر سعودی عرب میں فوجی حکام نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ حوثی باغیوں کے خلاف عدن میں ایک بڑی زمینی کاروائی شروع کی گئی ہے. اٹلی کے کوسٹ گارڈ حکام کہتے ہیں کہ لیبیا کے ساحلی علاقوں کے قریب سے کشتیوں پر سوار 3,700 تارکین وطن کو بچا لیا گیا ہے. نیپال کے دارالحکومت کاٹھمنڈو کے ہوائی اڈے کے رن وے میں دراڑے آنے کے بعد حکومت نے امدادی سامان لے کر آنے والے بڑے طیاروں کے اترنے پر پابندی لگا دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.